سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد الزمان شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد الطف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ سنتوں کا مضمون سب سے قیمتی ہے، اگر اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک ایک سنت میرے شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ایک سنت کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے، دنیا میں چونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے روپیہ پیسہ مال سونا چاندی، تو اب کس اور کیا مثال دیں اس کے؟ جیسے بہت سی احادیث میں نفل اعمال کا ثواب، مثلا اشراق کے وقت تک فجر کے بعد بیٹھے رہنا اور اس کے بعد دو رکعت پڑھ لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ دو سرخ اونٹنیوں سے بھی جو بہت ہی عمدہ نسل کی ہوں اور حاملہ ہوں اور دودھ دینے والی ہوں، وہ چونکہ عرب کے یہاں اونٹوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی اور جتنی اچھی نسل کا اونٹ ہوتا تھا اتنا ہی قیمتی ہوتا تھا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال، اور چونکہ جیسا ماحول ہوتا ہے اس کی مثال ہے، ہمارا ماحول روپیے پیسے کا ہے، دیکھتے ہیں کہ روپیہ پیسے سے سب کام بنتا ہے، اس لیے میرے شہر نے مثال دے دی۔ ورنہ تو سنت کا کروڑوں روپیہ سے کیا تعلق ہے؟ سنت تو جنت کے درجات ہیں، جنت کے درجات، اور نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے ہیں۔ جنت کے مقابلے میں ایک کروڑ روپیہ، ایک خرب روپیہ، ساری دنیا کا سونا چاندی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سنت کی قیمت کیا ہے؟ بس ایک مثال ہی ہے کہ کروڑوں کا موتی ہے۔ ورنہ اگر ایک سنت چھوٹ جائے، مثلا ایک سنت چھوٹ جائے اور معاملہ کٹائی میں پڑ جائے قیامت کے دن، کہ اگر ایک سنت اور ہوتی یا کوئی چھوٹی سی نیکی اور ہوتی تو فیصلہ بدل جاتا، دوزخ سے جنت کا فیصلہ ہو جاتا، تو پھر وہاں معلوم ہوگا۔ اگر وہاں پہ دونوں عالم کی دولت بھی اکٹھی کر کے پیش کر دو کہ یہ لے لو اور ایک ہمیں نیکی دے دو، تو ممکن نہیں ہے۔ یہیں پر عمل کر لو جلدی، خدا کے لیے میں اپنے کو بھی کہتا ہوں کہ سنتوں کو ہم اختیار کریں۔ سنت کو جس نے معمولی سمجھا، اس نے دین کو معمولی سمجھا، اس نے حقیقت دین کی سمجھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی کو اپنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا کافی ہے، عمل میں لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوگا کہ پھر پچھلی زندگی پر شرمندگی ہوگی کہ ہائے ہم نے پہلے کیوں نہیں سنتوں کو اختیار کر لیا۔ اس لیے سنتوں کا خوب اہتمام رکھیں۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ اللہ، یہ ہے قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک میں. اللہ کی محبت چاہیے تو فتبعونی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن چلو، بس یہ ہے سارا معاملہ. سنتوں کو اختیار کرو، اللہ کو پالو. سنت کی تصوف کی ابتدا بھی سنت ہے، انتہا بھی سنت ہے. اس راستے کی ابتدا بھی، یعنی اللہ کو پانے کا راستہ، سلوک کی ابتدا بھی سنت ہے. یعنی سنتوں پہ جیسے جیسے عمل نصیب ہوتا جائے گا، سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. اور کل بھی عرض کیا تھا، ہر بار کہتا ہوں کہ بھائی جب تک کہ دوسری زندگی کا یقین دل میں نہ بیٹھے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تو اس وقت تک وہاں کی کرنسی کی قیمت بھی نہیں ہوگی. وہاں کی کرنسی یہی اعمال ہیں، سنت. سنتوں کو اختیار کریں، دل و جان سے اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اور جبکہ اس کے انعامات بھی کتنے ہیں، دنیا میں بھی اس کے کتنے انعامات ہوتے ہیں کہ من تمسک کبھی سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، 100 شہید کا ثواب. جب فساد ہوگا، دین کو ترک کیا جا رہا ہوگا، سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا، تو اس وقت ایک سنت کو زندہ کرنا مثل 100 شہید کے ہوگا. کس قدر اجر و ثواب کی باتیں ہیں، کس قدر اللہ سنت قیمتی ہوگی کہ جس ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ہوگا. سنت کی قیمت کتنی بڑی ہوگی. تو اور دنیا میں بھی خدا تعالیٰ، کیونکہ جو ہمارا دین ہے اس میں ہر طرح کی رعایت رکھی گئی ہے. انسان بھی دین فطرت میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے لیے بہترین شیڈول جو زندگی گزارنے کا ہو سکتا ہے وہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ نے نعمت کو بھی ہم پر تمام کر دیا، اسی دین کی صورت میں نعمت کو تمام کر دیا. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. یہ اسلام اور سنت، یہ وہی راستہ ہے. اسی راستے پہ چل کر ہماری دنیا کی بھی خیر ہے. دیکھ لو کہ جو لوگ غیروں کی طریقے پہ چل رہے ہیں، آئے دن پریشان رہتے ہیں، پریشانیاں اتنی اٹھا لی انہوں نے پریشانیاں کہ ان کو سکون کا تصور ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں سکون کس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی ہے زندگی، ہر وقت پٹنا، ہر وقت ذلیل رہنا، آئے دن پریشان رہنا، ٹینشن میں رہنا، ڈپریشن میں رہنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں اور غیروں کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بھائی جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کما رہے ہیں، ان کے بنگلے بھی بن رہے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی بن رہی ہیں، اور یہ سب کام ہو رہے ہیں، ان کی دکانیں بھی چل رہی ہیں. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو گناہوں کے باوجود نعمتوں کی بارش میں دیکھو کہ اس گناہ کرتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ اس پر مال و دولت کی کثرت ہو رہی ہے، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، کار بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اور پیسہ بھی بے بہا ہے، اور لیکن خدا تعالیٰ سے غفلت ہے. اور تو سمجھ لو کہ یہ اس کے اوپر یہ پکڑ کی طرف جا رہا ہے، استدراج ہے، استدراج ہے. یہ خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہیں، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے ہیں. خفیہ طریقے سے خدا تعالیٰ اس کی پکڑ کی طرف اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ خوب دولت برس رہی ہے، سارے کام دنیا کے ہمارے بن رہے ہیں، سب لوگ جھک کے سلام کر رہے ہیں، بس اللہ بھی ہم سے خوش ہیں. ایسا نہیں ہے. پیسہ مال و دولت میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو. اللہ کے راضی ہونے کی کچھ علامات میں سے یہ ہے کہ نیکیوں کی توفیق آئے اس کو، اور صبح شام اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد میں وہ لگا ہوا ہو، اور آخرت کی فکر اس کو غالب ہو، آخرت کی تیاری میں مصروف ہو. آج ہم دنیا میں مصروف ہیں لیکن آخرت کی تیاری میں مصروف ہو، جلدی جلدی اپنی آخرت کی پراپرٹی بنا رہا ہے، جلدی جلدی اپنی آخرت کے خزانے جمع کر رہا ہے، سو کہ نا نماز میں کس قدر اجر و ثواب ہے. لیکن بہت سے لوگ سوتے پڑے رہ جاتے ہیں, جماعت کھو دیتے ہیں, بعض لوگ قضا کر دیتے ہیں, اس میں کس قدر برکت ہے, کس قدر اللہ کی رضا ہے اور کس قدر اس میں انوارات ہیں. اور پھر اگر بیٹھا رہے وہیں پہ اور دو رکعت بھی پڑھ لے سورج طلوع ہونے کے بعد تو کس قدر اس پر انعامات ہیں. تو جب دیکھو کہ یہ آدمی اس پر آخرت کی فکر غالب ہے اور دین کی دولت کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے, دنیا کی دولت سمیٹنے کے بجائے, دنیا کے امور میں اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے یہ آدمی دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اور جو آدمی لگا ہوا ہے دنیا میں اندھادھن اور اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کو اللہ اللہ کرنے کی فرصت نہیں, ذکر و معمولات کی فرصت نہیں, نمازوں میں بھی ابتری ہے, تو اس سے ڈرو کہ خدا تعالیٰ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں, پکڑ نہ فرمائیں. تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پابند سنت کرو اور جلدی جلدی آخرت کی تیاری کرو اور اللہ کی محبت کو سیکھو کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک کہ یقین دل میں نہ بیٹھے, جس دن یقین دل میں بیٹھ گیا تو اس دنیا کو کوئی تھوکے گا بھی نہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب, دنیا میں تو ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے, لیکن ہم نے دنیا کو سر پہ چڑھا رکھا ہے اور اس قدر اس میں مشغول ہو گئے ہیں اور اسی دھوکے میں ہیں جو شیطان دیتا رہتا ہے کہ ابھی فلاں کام ہو جائے, ذرا یہ کام کر لیں, ذرا بنگلہ سیٹ کر لیں, ذرا کاروبار سیٹ کر لیں, پھر بچوں کی شادی ہے, بچوں کی شادی میں ایک نیا وہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے, پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے پھر ان کے بچوں کا مسئلہ کھڑا رہتا ہے, پھر وہ ان کے بچے پوتیاں نوازیاں وہ ہو جاتی ہیں نوازیں اور ان میں لگا رہتا ہے, یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے, یہی تبکی دیتا رہتا ہے شیطان کہ ابھی تو بہت موقع ہے, ذرا اس کام سے نمٹ لو, ذرا کاروبار سیٹ کر لو, ذرا یہ کر لو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ کام سارے کرتے رہو منع نہیں ہے, لیکن اپنی آخرت کی کمائی میں غافل نہ ہو, آخرت کی کمائی مسلسل کرتے رہو, آخرت کے جو اعمال ہیں اور روز کے ذکر و معمولات ہیں یہ کمائی روز کرتے رہو, ورنہ بہت نقصان کی بات ہے. بہت ہی بیوقوف آدمی ہے وہ جو دنیا کے لیے تو اتنی محنت کرتا ہے اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی زندگی آنے والی ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے ٹالتا رہتا ہے, کل کر لیں گے, ذرا یہ کام سے نمٹ جائے. میں بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے وارثوں کے لیے زندگی کھپا رہا ہے, کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا چاہے جیسا بھی ہو میرے بچوں کا ٹھکانہ ٹھیک ہو جائے, میرے بچوں کے لیے یہ ہو جائے. اور جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ میرے بچوں کا ٹھیک ہو جائے, میرا جیسا بھی ہو. ہر آدمی کی کم و بیش یہی معاملہ ہے, اولاد کے لیے ہو جائے وہی کچھ, ہمارا کوئی بات نہیں, جیسے بھی ہو دیکھ لیں گے, لیکن ہماری اولاد کو تکلیف نہ ہو ہمارے پاس, اس چکر میں وہ لگا ہوا ہے اندر تم. اور پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ باپ کی تربیت نہیں ہے دینی, باپ نے نہیں سکھایا کہ بیٹا اپنے آخرت کی تیاری کرتے رہو, دنیا جیسی تیسے گزر جائے, ہمارا کیا ہے کہ دین جیسا تیسا ہو, دنیا سیٹ ہو جائے. اور تربیت کیا ہونی چاہیے کہ ہماری دنیا جیسی تیسے گزر جائے لیکن آخرت میں ایک سانس بھی نقصان نہ ہو. ایک مرتبہ اگر ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہوں تو وہ بھی کہیں, کوئی سانس ایسی نہ بچے جس میں خدا کو ہم یاد نہ کریں. تو یہ ہے عقل مندی کی بات, اور یہ تو سراسر دھوکا ہے کہ ذرا یہ کام نمٹ جائے گا تو اس سے کر لیں گے یہ کر لیں گے. عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی آخرت کی تیاری سے غفلت نہیں کرتا, نمازوں کی پابندی ہو, جماعت کی پابندی ہو, اور جو ہے وہ دنیا کے کام جیسے تیسے ہو جائیں لیکن آخرت میں نقصان نہ ہو, اللہ اللہ کرنا ہو, تلاوت کرنا ہو, وہ نہ چھوٹے. ہماری دنیا چھوٹ جائے لیکن وہ نہ چھوٹے, چٹنی روٹی کھا لیں گے ہم لیکن آخرت کا نقصان نہ کریں گے. یہ آدمی عقل مند ہے. اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند باد نوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤ نوش. سمجھ گئے؟ ہاں اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند عبادت نوش کیا جس کو بس اللہ کی محبت کے جام پینے سے فرصت ہی نہ ہو, وہ آدمی چاہیے ہمیں تو. ہاں اختر ہو اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند عبادت نوش جس کو ہو فکر جام اللہ کی محبت کے جام کے جام نہ ہو فکر ناؤ نوش, کھانے پینے کی فکروں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرتا ہوں, اور ہو جس کی زندگی بس اس کے نام پر, دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام پر, اللہ کے نام پر اپنی زندگی فدا کر دیں, وہ ہے کام کا آدمی, وہ چاہیے ہمیں تو. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیا, اللہ ہم سب کو آخرت کا بندہ بنا دیا, اور دنیا کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دنیا ایک سایہ ہے اور آخرت حقیقت ہے. سائے کے لیے محنت کرنا تو سایہ تو کبھی ہاتھ آتا ہی نہیں ہے, سائے کے پیچھے کہ تبھی بھاگتے رہو سایہ ہاتھ نہیں آئے گا. اور آخرت ایک ایسی حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ ہمارے راستے میں چلے گا ہم اس کو ضرور مدد فرمائیں گے. ہاں ہمارے حضرت قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ عز اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ کی مدد ضرور بے ضرور اس کے پاس آتی ہے. ہر کجا دردے دوا آ جا رہا, ہر کجا دردے شفا آ جا رہا, ہر کجا پستی آب آ جا رہا, کہ جو اپنے کو مٹاتا ہے پانی جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہیں آتا ہے, ڈھلان کی طرف پانی آتا ہے ہمیشہ. جو آدمی اپنے کو مٹاتا ہے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مل جاتا ہے, اللہ کی تجلیات اس کو اس کے دل کو اس کے دل میں سما جاتی ہیں. تو آخرت کی جو محنت زیادہ کرتا ہے وہی کامیاب ہے, وہی عقل مندی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ, کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ کئیس معنی عقل مند, القیس من دان نفسہ, جس نے اپنے نفس کو شکست دے دی. جو بھی مفہوم لے لو, مفہوم ہے یہ, ترجمہ نہیں ہے. جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اور جلدی جلدی آخرت کے لیے تیاری کر لی, اعمال جمع کر لیے, ذخیرہ کر لیا, وہ ہے عقل مند. اور بیوقوف کون ہے, عاجز کون ہے, بیوقوف کون ہے؟ وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات میں لگا رہا کہ ہماری زندگی ایسے ہو جائے, ایسا سٹینڈرڈ ہو جائے, ایسا بنگلہ بن جائے, ایسی گاڑی ہو جائے, فلاں فلاں, اور اسی میں لگا رہا, اور تمنا یہ بڑی بڑی لگا رکھا ہے اللہ سے کی ہوئے وہ بھی جو ہے مل جائے گا, تو ایسا بھی نہیں ہے. جو لوگ خون تمنا کر رہے ہیں, گناہوں سے بچنے کے اہتمام کر رہے ہیں اور سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور ذکر اللہ کی معمولات کو پورا کر رہے ہیں, تلاوت کثرت سے کرتے ہیں, تو پھر وہ اور وہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جس نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ اللہ کی خاطر مٹھایا نہیں, اور جس نے اپنے دل کا خون کر لیا, ایک بھی خواہش پوری ہونے نہ دی. پائے صاحب فرماتے ہیں اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. دل سے تمام خواہشات جو ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف تھیں ہم نے اس کو نکال دیا, اور نہ ہی ان پر عمل کی کوئی حسرت ہے, حسرت بھی نہیں ہے ہم کو. تو اللہ پر پورے کے پورے فدا ہو گئے, اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. جب دل غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے تو اللہ دل میں آ جاتا ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. دل پر محنت, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دل پر محنت کرو, دل بنانا چاہیے. ہم دنیا میں آئے ہیں دل بنانے کے لیے, دس یوں بد اخلاقیاں اخلاق رضیلہ ہمارے اندر ہیں, اس کی صفائی کی کوشش کرنی چاہیے, دل بنانا چاہیے. اور دل ایسے ہی نہیں بنتا, دل بن کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل آئینہ بنتا ہے رگڑی لاکھ جب کھاتا ہے, رگڑے لگانے پڑتے ہیں, رگڑنا پڑتا ہے. کہ آئینہ جب کچا ہوتا ہے اس کو خوب پالش کی جاتی ہے, رگڑی رگڑا جاتا ہے, پھر وہ چمکتا ہے. بغیر رگڑے آئینہ آئینہ نہیں بنتا. مگر افسوس ہے کہ دل بنانے کی طرف سے کس قدر غفلت ہے، نہ کوئی اصلاح کے خط ہے، نہ سوال ہے، نہ کچھ ہے. ایسا دل جو ہے وہ غافل دل ہے، اللہ سے غافل ہے. اور یہ دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ترقی کر رہے ہیں. دل بنانا چاہیے، دل بنانے سے ترقی ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. تو ایک اصول اصول تو اس میں یہ بتا دیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے سنتوں کا اہتمام کریں. اب دوسرا اصول، سامنے خوف مطلوب ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے. زیادہ خوف، اس سے زیادہ خوف مطلوب نہیں ہے. من خشیت ہی ہے، اپنی خشیت میں سے بعض من تفیدیت ہے. اتنا خوف چاہیے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں. بس یہ نہیں کہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، بھوک مٹ جائے، نیند اڑ جائے اور صحت خراب ہو جائے. یہ اللہ کو بھی منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. وہ کیسے چاہیں گے کہ میرا بندہ ایسی تکلیف اٹھائے. بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچ جائے. اور یہ مشقت نفس پر آتی ہے، جسم پر بھی نہیں آتی، بلکہ جسم اور صحت مند ہو جاتا ہے. جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں. اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ وہ مترادف ہو جاتے ہیں، کہ ان کی معیشت تب ہو جاتی ہے، پریشانیاں، ٹینشن اور ڈپریشن ان کا مقدر بن جاتی ہیں. تو جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ آرام سے رہتے ہیں. گناہ کرنے میں زیادہ محنت ہے اور کچھ نہ کرنے میں آرام سے رہتا ہے آدمی. گناہوں کے چکر میں، رسومات کے چکر میں، لین دین میں، اس میں اس میں، ہر جگہ گناہوں کا ارتکاب مشکل میں ڈال دیتا ہے. اور تقویٰ سے رہے تو اس میں کوئی محنت نہیں، کہ کام نہ کرنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. گناہ مت کرو، آرام سے رہو. تو دو اصول ہو گئے. ایک تو اللہ کی محبت کو فانا ہے، اور محبت کا راستہ کیا ہے؟ سنت کا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنتوں پر چلنا ہے. اب ایک تو یہ مثبت پہلو ہو گیا، اب یہ منفی پہلو ہے کہ گناہ سے بچنا ہے. دو راستے، یہ دو چیزیں ہیں ذکر کے، دو شعبے ہیں. ایک طاعت محبوب، اور ایک محبوب کی نافرمانی سے بچنا. مائنس اور پلس تار، جب مائنس اور پلس ملتا ہے تب روشنی ہوتی ہے. تو گناہوں سے بچنا اور طاعت الہیہ کو بجا لانا، سنتوں پر چل کر، بس اللہ کے نور کا بلب روشن ہو جائے گا، کروڑ کا پاور کا بلب روشن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سامنے
جس جزا میرا تقوی
کہ کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ کتنا باخدا ہے تو اس کو مسجد میں مت دیکھو، سر جھکائے بیٹھا ہے، مراقبے میں بیٹھا ہے، تسبیح کر رہا ہے، ہاتھ میں ہزار دانے کی تسبیح ہے، اس کو مارکیٹوں میں دیکھو، اس کو ہاسپٹل میں دیکھو، اس کو ریلوے اسٹیشن پہ دیکھو، اس کو ایئرپورٹوں میں دیکھو، بازار میں دیکھو، مسجد سے باہر دیکھو کہ یہاں یہ کتنا باتقوا باخدا رہتا ہے. مسجد میں عبادت کر کے نکلے اور ادھر ادھر نظر ماری، آنکھوں کا زنا ہو گیا، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو گئی. نظر جھکا کر چلنا چاہیے، ہاں نظر جھکا کر چلنا چاہیے. سنت بھی یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو نظر نیچی کر کے چلا کرتے تھے، نگاہیں ہوں نیچی، چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. ان نامحرموں کو کی کشش جو ہے ایسے نہ ہو کہ آپ کی نور تقویٰ کو برباد کر دیں، چلا کر خراب کر دیں، نارے شہوت میں تبدیل کر دیں. اس لیے حفاظت اپنی آنکھوں کی ضروری ہے. اور خصوصاً میرے شیخ نے یہ شعر جو فرمایا، اس میں مراد یہ ہے کہ اکثر حاجی اور عمرے کے زائرین وہاں سے واپس آتے ہیں پاک و صاف ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص حج کر لے یا عمرہ کرے گا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یا ابھی ابھی بچہ، معصوم بچہ، ایسا پاک ہو جاتا ہے. بشرطی ہے کہ وہاں بھی گناہ سے بچے، لیکن بعض لوگ وہاں بھی گناہ سے نہیں بچتے. وہ کہتے ہیں تو مقدس جگہ ہے، یہ تو ایسی مقدس جگہ ہے، یہاں تو ہم گناہ کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اور قرآن پاک تو باقی ہے، کیا عجم کے لیے نازل ہوا ہے، عرب کے لیے نازل نہیں ہوا؟ قرآن پاک تو نازل بھی وہیں ہوا ہے، مکہ مکرمہ ہے، تو وہاں کے لوگوں سے ہی اصل خطاب وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے فرما دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں، حفاظت کریں، یغضوا جھکا لیں، غض بصر، غض بصر کریں، اور مومنات بھی کریں. وہاں جا کے وہ عرفاتی بھائی بن جاتے ہیں، ایسے ایسے شرمناک کام کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. یہ نہ ہو تو جو آدمی شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ حج کرتا ہے، مقبول حج اس کو نصیب ہوتا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہو. اب اتنے پاک ہو کر ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ایئر ہوسٹسوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے چبا چبا کی باتیں کر رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ کبھی غصے کی حالت میں شیطان بدنگاہی کرا دیتا ہے، غصے کا مرض ہوتا ہے، مثلاً چائے ٹھنڈی ہو گئی تو اس پہ غصہ کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر نفس جو ہے حرام مزہ لے لیتا ہے. کبھی غصے کی شکل میں، کبھی اور طرح سے، کبھی محبت کی شکل میں، کبھی ہمدردی کی شکل میں. تو اس طرح سے بدنگاہی شیطان کرا دیتا ہے، نفس جو ہے دھوکہ دے دیتا ہے. جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو اور اس سے پوچھے گا نہیں اور اس کے مطابق چلے گا نہیں تو نفس کے چالوں کا شکار رہے گا اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہے گا. اطلاع نہیں کرے گا تو یہی اس کا حال ہوگا، شیطان اس کو اچھا لے گا. لیکن اگر تعلق رکھے گا اور صحیح اطلاع اور اتباع کرتا رہے گا تو انشاءاللہ نفس کی چالوں سے بچا رہے گا، شیطان کی چالوں سے بچا رہے گا. تو وہاں ہوائی جہاز میں بیٹھے اور سارا نور ضائع ہو گیا، پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں کہ ہم جو کما کے لائے تھے ساری کمائی جو ہے ہم نے ایک بدنگاہی میں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدنگاہی ہزار تہجد کا نور لے جاتی ہے. اور کیا بس کہ ایسی وہ زہر ہے، زہر میں بجا ہوا تیر، حدیث قدسی میں ہے کہ زہر میں بجا ہوا تیر ہے، کہ اس سے جو ہے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، بے ایمانی کا زہر پھیل جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر دین یعنی ہر شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں کوئی خاص وصف اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور اسلام کے اندر جو خاص وصف ہے وہ حیا ہے، حیا. اور فرمایا کہ جب دو جز ہیں، ایک ایمان اور ایک حیا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہیں. فرمایا کہ اگر ایمان نہیں ہوتا تو حیا بھی اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر حیا نہیں ہوتی تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. تو جو لوگ بے پردہ پھرتے ہیں یا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگی، اور حیا نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ حیا جو ہے اسلام کا خاص وصف ہے. جو عورت بے پردہ پھرتی ہے خود کو بھی اللہ اور رسول کا نافرمان بنی اور آنکھوں کے زنا کا باعث بنی، اور خدا اور رسول کی لعنت کی بد دعا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی مستحق ہوئی ہو کہ آپ نے منع بھی فرمایا اور آپ نے لعنت کی بد دعا کی. لعن اللہ الناظر والمنظر الیہ, لوگوں کی دیکھا دیکھی, غیروں کے طریقے, بے پردہ ہو کے پھر رہی عورت, لعنت پڑ رہی ہے اس کے اوپر. گناہ کیا ملے گا؟ گناہ سے اختر, لعنتیں بے شمار دیتا ہے. کیا ملے گا؟ گناہ سے اختر, لعنتیں بے شمار دیتا ہے. بے شمار اس پر لعنت پڑ رہی ہے اور شیطان ہنس رہا ہے کہ کیسا اس کو ذلیل و رسوا کیا. سارے محلے میں پھر رہی ہے تو بے پردہ ہو کے پھر رہی ہے اور آنکھوں کے زنا کا مرکز بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھ نصیب فرمائے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی کیا مطلب ہے کہ وہ دنیا جو اللہ سے قابل کر دے, دنیا میں اتنا لگ جانا, اتنا کھپ جانا کہ خدا کی یاد سے قابل ہو جانا, ایسی دنیا سے نفرت مطلوب ہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, میری دنیا نافرمانی کی حسرت بھی نہ ہو کہ کاش ہم ایسے کر لیتے, کاش ہم ایسے, یہ حسرت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ عقل مندی کی بات ہے. اور جو آدمی گناہوں پر حسرت کرتا ہے گویا وہ پیشاب پیخانے پر حسرت کرتا ہے کہ کاش ہم یہ پیشاب پیخانہ کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے, تو اس پر حسرت نہیں ہونی چاہیے. تیری مرضی پہ ہر آرزو یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. جس بوریے پہ اللہ والے اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, میرے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ وہ بوریا بھی برکت والا ہو جاتا ہے. جس مسلح پہ وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نام کی برکت اس میں بھی آ جاتی ہے, اور جس تصویر پر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اس میں بھی برکت آ جاتی ہے, اور اسی طرح سے ان کی ہر مستعمل چیز میں برکت آ جاتی ہے, اللہ کے نام کی برکت آ جاتی ہے. تو اور ایک بزرگ فرماتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. اللہ پاک ہم کو اپنے نام مبارک کے جو ہے وہ قدر دے دیں, اللہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی قدر دے دیں. ہاں قدر نہیں ہے, اللہ اللہ کر رہے ہیں کر بھی لیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کام کیا, کیا کمایا, کیا قیمت ہے اللہ کے نام کی. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ اللہ کوئی کرنے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی. یعنی ایک اللہ کے نام کہنے پر یہ پوری کائنات قائم ہے. اللہ کے نام کی یہ قیمت ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. جب تک اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں کوئی ہوگا قیامت نہیں آئے گی. تو یہ قیمت ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی ذات کی کیا قیمت ہے. ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر فدا کر دیا, اور اللہ کے نام کی قدر و قیمت ان سے پوچھو کہ اللہ کو اللہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ یاد کر دینا, ایک مرتبہ اللہ کہہ دینا سارے عالم کی دولتوں سے بھی بڑھ کر ان کو نصیب ہوتی ہے دولت. اور فرماتے ہیں کہ لے کے ذوق سجدہ پیش خدا کچھ ترایت از دوست ملکت تو ہے. ایک سجدہ جو ہے اگر قبول ہو گیا اور محبت سے کر لیا, ایک سجدہ اللہ کی محبت میں نصیب ہو گیا اس پائے کا, تو 200 سلطنت سے زیادہ نشہ رکھتا ہے. سلطنت کیا بیچتی ہے, 200 سلطنت سے بھی زیادہ مزہ وہ پا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے, اپنی معرفت کاملہ نصیب فرمائے, اپنی یاد کی توفیق دیں. صبح شام ہر سانس اے اللہ ہم سب کو اپنی یاد میں لگا لیجیے اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے. میر بس دل میں نرے محبت رہے میری دنیا صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تالیف ہے جو مشکات کتاب الرقاق کی منتخب احادیث پر مشتمل ہے. رقاق معنی اللہ دل کو نرم کرنے والی احادیث, دل کو نرم کرنے والی احادیث. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يبارك للعبد في ماله جعله في الماء والطين. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب بندے کے مال میں برکت نہ دی جائے تو وہ اس کو پانی اور مٹی میں خرچ کرتا ہے, یعنی عمارت بنانے میں. تشریح میں میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو عمارت ضرورت سے زائد بنائی جاوے, اور جو عمارت اپنے رہنے کے لیے ہو یا کرائے کی آمدنی کے لیے ہو وہ ضرورت میں شامل ہے. بس یہ خیال رہے کہ دکھلاوے کی نیت نہ ہو, جیسا کہ آج کل تو لوگ یہ فرنٹ ٹیلی ویژن پہ 20-30 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. اندر جو ہے ایسی فنیشنگ کراتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایسا نہ ہو, ضرورت کے درجے میں جو بھی عمارت ہو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اور ضرورت سے زائد نہ بنائے اور نمائش کا اور ارادہ نہ کرے, نمائش کی نیت نہ ہو. کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بدترین خرچ وہ ہے جو عمارتوں پر کرتا ہے, اسی طرح بے ضرورت ضرورت سے زائد پیسہ خرچ کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, غسل کرنے کا مسنون طریقہ, پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیے, پھر دونوں استنجے کی جگہ کو دھوئیے, پھر وزن پر کسی جگہ ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجئے, اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجئے. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے, وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیے, اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے, اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر کی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا, ورنہ سارے بدن پر پانی بہائیے, پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے. لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب پھر دھونے کی ضرورت نہیں. نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام. ساتویں روایت, مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں جس میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد کر کے رونے لگی, حضرت ابو بکر صدیق وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مروی ہے کہ تم کیوں روتی ہو, کیا تم کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس کی نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں سے بہتر ہیں. اور انہوں نے بھی تصدیق کی, پھر رونے کی یہ وجہ بتلائی کہ وحی آسمان سے منقطع ہو گئی, سو وہ دونوں حضرات بھی رونے لگے. اللہ رمضان صاحب آپ کب آئے, میں نے دیکھا کوئی بزرگ جیسے سر جھکائے بیٹھے ہیں, صرف ٹوپی نظر آ رہی ہو, تو معلوم تو ہوا کہ کوئی بزرگ ہیں جو عرصے الہی پر سب مراتب ہیں, لیکن اندازہ نہیں ہوا کہ رمضان صاحب ہیں. رمضان صاحب پانچ منٹ کو کچھ سنا دیجیے, آپ کی آمد ہمارے لیے باعث سعادت ہے, کچھ سنا دیجئے تاکہ حضرت والا کی مجلس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان کی آواز سن کے. یا آگے کر لیں اسی دیوار سے نظر نہ دیکھنا چاہیے, ایسے نہ ہو کہ جمپ لگا کے مجھ پہ ہمارے حضرت رمضان صاحب دعوت برکاتہم تشریف لائے ہیں, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص خلفاء میں سے ہیں, اور قدیم زمانے سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا, ہر کوئی واقف ہی ہوگا. تو اس اشعار یہ پانچ سات منٹ کو ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سنا دیں. آپ کتاب کی اگلی محتاج ہیں, آج ہمارا ارادہ تھا کہ سنا ہو تو بلا کر چاہیے, تو آپ کے بعد پانچ دس منٹ دن سے میں ان کو یاد ہی کر رہا تھا, مگر میں نے کہا یہ جہاں کی کیا کریں گے,
مجھے بہت نفع ہوتا ہے.
ابھی ہمارا پنجاب کا سفر ہے ان شاء اللہ,
اچھا
دعا بھی کرنا چاہیے گا. شکریہ.
بھی بتا رہے ہیں وہاں تو پوچھتے ہیں کہ کتنا لنگر کھلاؤ. جی کہہ رہے تھے لنگر کی بات کر رہے تھے, ہم تو لنگر نہیں کھاتے. کہہ لے گئے نہیں, وہ کہہ رہے تھے تم کتنا کھلاؤ گے کھلاؤ گے بتائیے. یہ حال ہے وہاں.
صحیح نام عارف اللہ جمعے کے وقت حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ قدم کے شاہ ہیں. 2 فروری 1994 میں جنوبی افریقہ میں یہ اشعار کچھ یہاں گلشن خانقاہ میں ہوئے, اور آخری 5 اشعار جو ہیں وہ لکھا ہے کہ وہ جنوبی افریقہ میں ہوئے.
ایسے ہی وہاں رکھے نا سر, یہاں آپ یہاں آ جائیں وہاں لے جائیے.
ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو, ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو, آتش غم سے چھلک گئے ویرانوں
محض اپنے فضل سے اس میں جو نقائص ہیں اس کی لیپا پوتی کر کے اللہ اپنے فضل سے ستاری فرماتے ہوئے اس کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے ہم کو سر سے لے کر پیر تک اپنا اطاعت گزار اور وفادار بنا لیجیے. اے اللہ بے وفائی اور نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرمائیے. الہ العالمین اپنے وفادار نیک اور صالح بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے. اپنے فضل سے ہمارا شمار نیک اور صالحین میں فرما لیجیے. اور اللہ ہم سب کو جز فرما لے, ہماری اولادوں کو بھی جز فرما لے, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جز فرما لے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. جنت الفردوس میں اللہ بلا استقامت ہمیں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ بلا استحکام نصیب فرما دے. ہم سب کو وہاں جمع فرما دے. اے اللہ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کا عاجلہ مستقر عطا فرما دے. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. بے روزگاروں کو روزگار آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دے. اے اللہ تمام عمروی جنوی حاجات کی اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما. اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے یا نہیں بھی کی ہے تمنا رکھتے تھے اللہ اپنے فضل سے تمام ان کے مقاصد حسنہ میں ان کو بابراد فرما دے. اللہ ہماری اس جگہ کو بھی قبول فرما, تمام مجالس کو بھی قبول فرما, اور اپنے فضل سے اللہ اپنے طریقے اکابر پر جمنے جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے بزرگوں کا راستہ عطا فرما. اے اللہ اپنے مقبولین کا راستہ عطا فرما, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما, اور شیطان سے اور نفس سے ہماری ہمارے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آبی خواتین نے بھی سنتوں کا مذاکرہ بہت مفید ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ کیا کہوں کہ مردوں سے زیادہ شوق خواتین میں پایا جاتا ہے اور عمل کی توفیق بھی پائی جاتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مرد آگے بڑھیں اور پیچھے پیچھے ساتھ میں ان کی عورتیں ہوں, لیکن یہاں الٹا حساب کتاب چل رہا ہے کہ عورتیں تو دین میں آگے بڑھ رہی ہیں, مرد جو ہے وہ سست پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مسائل کو قبول فرمائے, اور ہونا یہ چاہیے کہ مرد دین سیکھیں اور وہ اپنی عورتوں کو سکھائیں, لیکن یہاں معاملہ کچھ مختلف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہماری غفلت کو معاف فرمائے. تو وہاں پر بھی مذاکرہ کر لیں پانچ منٹ کا, یہاں پر بھی ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلو بچے ذرا سنیں, کھانا بڑھانے کی دعا, دسترخوان بڑھانے کی, یہ کون سنائے گا؟ اس کو یاد اور کون ماشاء اللہ اور کون کون سنا دیں آپ سنانے کی دسترخوان بڑھانے کی یہ دعا ہے. کھانا کھا چکے ہیں اور کھانا کھانے کی دعا پڑھ چکے ہیں, تو یہ اس کے بعد جب دسترخوان ایک کو کہتے ہیں اٹھاؤ, تو کھانے کے لیے اٹھانے کا لفظ یہ خلاف عدل ہے, لیکن دسترخوان بڑھا دو تو اس وقت بڑھا کھانا بڑھاتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مرفي ولا موجع ولا مستغنى عنه ربنا.
پانی پینے کے بعد ایک تو الحمد للہ کہنا چاہیے, اور دوسرے جو ہے وہ ایک دعا ہے پانی پینے کے لیے, وہ کون سنا ہے سنا دیجیے.
الحمد للہ الذي اعطاني من مبتلى كبدي, الحمد للہ الذي سقانا ازدا فراتا برحمته ولم يجعل فرمتا اجاجا مزرزون
ہے. پانی کی صحیح کیا ہے وہاں پڑ جاتا ہے, پانی پینے کی دعا کا موقع ہی نہیں ملتا, پانی کی صحیح وہاں جانا پڑ جاتا ہے, اس اور پانی پینے کی سنتیں بھی کچھ سنا دیں. پانی پینے کی سنتیں سنائیے تم.
پانی بیٹھ کر
اور بھی ہیں دونوں ہاتھ سے پینا جدانے ہاتھ سے پینا ہے دونوں ہاتھ سے پینا اور پانی پیتے وقت برتن کو سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا لینا برتن کے اندر سانس سانس لینا چھوڑ سانس کا منہ پڑو برتن کو ہٹا لینا اور پانی پی کر الحمد للہ کرے یہ دعا پڑی الحمد للہ نبی صفا اور بن کو آتم رحمت کی ولن جاڑ ہندوستان کو جاگر دی اور اذان کے بعد کی دعا کون سنا رہے ہیں. اذان کے بعد کی دعا ابھی تم خیر تمہاری گاڑی آئے گی پھر تم بتایا تو انتظار کر رہا ہوں اسی گاڑی گاڑی آ جائیں گے تو پھر تیرے سے کشش جاتی رہیں گی پھر ان شاء اللہ اس کو موقع دیں گے. خزان کی دعا تو بہت صحیح کی یاد ہوگی خزان کی دعا بات کی دعا سنائی خزان کی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے دعاؤں کے اندر بسم اللہ ہاں سبھی کو یاد ہوتی ہے کہ گھبرا جاتا ہے. پہل ضرور شریف پڑھیں گے خزان ختم ہونے کے بعد پہل ضرور شریف مختصر سبق کر لگتا ہوگا اس کے بعد حاجی ہے اس میں ہلکی ہاجی میں پیش کر دی اور بہار بھی دیتا ہوں بہت سبق درج تر رسیا کو منع لکھا ہے فصل نہیں ہے وہ درج پر محمد بہار یہ چاہو اسلام وسلا کے خواہمہ آدھی محمد علی تفصیل کا حاصل نہیں کر سکتا. ہاں وہ آگے ہے اور درج پر رسیلا ہے. ہاں نہیں مقام محمود علی نبی آپ کا غلام کئی میں تو غلط نہیں پڑھتا ہوں. اللہ مرتا ہادی چاہو اسلام وسلا کے خواہمہ آدھی محمد علی اور کیا چیز ہے اور کون ہے مجھے سنت سونے کے وقت کی دعا کون سنائے گا مکمل مکمل دعا سونے کی جو بستر پہ لیٹتے ہیں کون سنائے گا بہت بڑا جو سوال بھی ہے اور تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. اس کے بعد دن بھر میں خطائیں ہو جاتی ہیں وہ تو بس استغفار کر لیا پاک تھا اور 37 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمد للہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا تو عظیم و شان خزانہ جمع ہو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب آدھی ترازو کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ کہنے کا ثواب پوری طرح دعا دیتا ہے. اور اللہ اکبر کہنا ہے زمین سے لے کے آسمان تک جس کا خلا ہے سب ایک مرتبہ کہنا 33 مرتبہ پڑھیں گے پھر سے پڑھا جو ثواب 5 منٹ بھی نہیں لگتے سونے کی سنت پر. اور دروازوں کو بند کر دینا اور چراغ کو بجا دینا اور مشکلیں کم بند کر دینا اور بستر کو چادر کے گوشے سے جھاڑ لینا 3 مرتبہ جھاڑ لینا اور یہ دعا پڑھنا یہ سب سنتوں میں سونے کی سنتوں میں شامل ہے. اور اس میں ہماری دنیا کی خیریت بھی ہے، دروازوں کو چیک کر لے آدمی، حفاظت ہے اس میں، چراغ کو بجا دے اگر آگ جلی ہوئی ہے تو، جو ضرورت کے تحت روشنی ہے تو وہ ٹھیک ہے، باقی جو کچی ہے، اور اس میں چراغ کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے چوہے کو لگا دیتا ہے، بچے کھینچ کے لے جاتا ہے، آگ لگا دیتا ہے. تو یہ سر اور بھی کوئی سنت ہے سونے کی جو رہ گئی میرے کہنے سے؟ دائیں ہاں، سونے کی سنتوں میں یہ عمل بھی ہے کہ دانی سنت پر، دانی کروٹ پر لیٹے، اور بعد میں چاہے کروٹ بدل لے لیکن لیٹتے وقت، اور ہاں پھر لگو سونا سونا، اور دانی کروٹ اور پھر لگو ہو کر لیٹے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ایسی موقع کی سنتوں کو جلدی جلدی یاد کر کے عمل میں لے آنا، عمل میں لانا ہے چیز، کام تو بنے گا عمل سے. سنتوں کا نور بڑی دولت ہے، سنتوں کو اختیار کرنا یہی راستہ ہے، ابتدا بھی اور انتہا، اور کچھ مشکل بھی نہیں. اب ایک آدمی میں مثلا داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہے، کمزور ترین آدمی ہے، لیکن سنتوں پر تو عمل میں کوئی مشکل نہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے پانی کی مثال میں کیوں کیا، دائیں ہاتھ سے کیوں کیا، یہیں سے ابتدا کر دیں، ہے نا. سنتوں کو پھول اہتمام کے ساتھ عمل میں لائیں، اور ہم جو کریں گے تو پھر بچے بھی ہمارے دیکھ کے ویسے ہی کریں. کیا ٹائم
اور
کیا جلدی؟ وہاں سرو صاحب کی تو گھڑی لگی نہیں ہے، بس آ گئے تو آ گئے جال میں، بس کھلے گا جال تو. اچھا رمضان صاحب، آپ بہت دن کی بات ہے، اچھا اچھا.